اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیدد کل ذرت میات الفارق مناتین. سورہ آراف آیت نمبر 5.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے.
فما کانا دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت ان پر عذاب آئے گا تو ان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلے گا، کیا؟ کہ واقعی ہم نے اپنے پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ اب یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ظلم کیا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو صرف ایک ہی بات ہمارے منہ سے نکلے گی کہ واقعی ہم ظالم تھے. تو ہم ظالم کس صورت میں، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کس صورت میں، کس شکل میں اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا. وہ اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ دوسرے اس میں اللہ کہتا ہے فلا نسأل الذین ارسل علیہم ولا نسأل المرسلین. اللہ کہہ رہا میں ان لوگوں سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، اور میں پیغمبروں سے پوچھوں گا کہ انہوں نے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میں پوری طرح تمہارے عمل سے خبردار ہوں، تمہارا سارا عمل میرے سامنے تھا اور میں بے خبر نہیں تھا. اب ان سب آیتوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس چیز کی وارننگ دے رہا ہے، کس چیز کیا کہہ رہا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کیا. ہم نے اگر دیکھا جائے تو ہم کیا ظلم کر رہے ہیں اس وقت اپنے اوپر کہ ہم اللہ سے دور ہیں. ہم اللہ سے کیسے دور ہیں یہ بھی سمجھنا ہے، کیسے دور ہیں کہ میری جو زندگی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے. میری زندگی جو میں گزار رہی ہوں اس میں کہیں بھی اللہ نہیں ہے، سب دنیا داری ہے. جو کام بھی میں کر رہی ہوں، چاہے وہ میں کھانے پکانے کا کر رہی ہوں، شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، کما رہی ہوں، جو کچھ کر رہی ہوں، جھاڑو دے رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، وہاں کہیں بھی میری ذہن میں یہ نیت نہیں ہے کہ یہ میں اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ تمام کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. میرے ذہن میں کیا ہے؟ دنیا، کہ میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، میں بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، میں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، میں ساس کی خدمت کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ ایک لالچ، کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شوہر مجھے لا کے کما کے لا دے گا، میرے کپڑے بنائے گا، میرے یہ بنائے گا، میرے بچوں کا کیا میرا کرے گا. یہ سب دنیا ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کچھ نہیں کر رہا، شوہر کے پیچھے کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. یہ مجھے معلوم ہے رازق اللہ ہے, لیکن میں نے یہ میرے ذہن میں تو میرے منہ پہ تو ہے کہ اللہ رازق ہے, لیکن میرے دل و دماغ میں نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے. میرے دل و دماغ میں شوہر رازق ہے, باپ رازق ہے, بیٹے رازق ہے, دنیا رازق ہے, یہ میرے رازق ہے. تو اب مجھے اس کو سمجھنا ہے, اس کی گہرائی میں مجھے جانا ہے کہ مجھے ان تمام سے مجھے اپنی نظر ہٹانی ہے. اب میں جو بھی ڈیوٹی دوں گی اللہ کی رضا کے لیے دوں گی, اللہ کے حکم کے مطابق دوں گی, اللہ کی مرضی کو جان کے دوں گی, اپنے فائدے کے لیے نہیں دوں گی. اپنا ہم مجھے اپنا فائدہ بالکل بھول جانا چاہیے. کیوں, کس لیے؟ اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو میرے لیے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں, لیکن مجھے اپنے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے, اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے بنایا, اپنے دیدار کے لیے مجھے بنایا, مجھے جنت الفردوس میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس جنت سے نکال کر اس جنت میں لائے, یہ دنیا دی ہے کہ یہاں کماؤ, ایسے عمل کرو کہ تمہیں جنت الفردوس مل جائے. جنت الفردوس میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ کا دیدار. اب جب میری نیت دنیا ہے اور میں دنیا سے سب چیزیں مانگ رہی ہوں, دنیا والوں سے میری امیدیں ہیں اور خواہشیں ہیں, اور میں ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہوں, ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں, تو پھر اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو جب تک میں اس نظریے کے تحت زندگی گزاروں گی تو بھلے کتنی بھی نمازیں پڑھ لوں, کتنی بھی عبادت کر لوں, اللہ تعالیٰ سب دھول کی طرح اڑا دے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ مخلصی. کیا کہ تم جو کام کرو, میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے ایز اے بیوی, ایز اے ماں, ایز اے بہن, ایز اے باس, ایز اے نوکرانی, یہ سب ڈیوٹیاں میں نے تمہارے ذمے لگائی ہیں. اب ان ڈیوٹیوں کو تم بجائے اس کے کہ تم لوگوں سے فائدے کی نظریے کے تحت یہ ڈیوٹی دو, نہیں, تم میری طرف نظر رکھو. فائدہ پہنچانے والا میں ہوں, رازق میں ہوں, دین و دنیا سب کچھ میرے ہاتھ میں, زندگی موت میرے ہاتھ میں, عزت اور ذلت سب کچھ میرے ہاتھ میں, تو دنیا والوں کی طرف میں نے کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ تو جب تک میں اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گی نہیں, اور اس طریقے سے اپنے اوپر کام نہیں کروں گی, تو میرے اندر مخلصی نہیں آئے گی. کیوں کہ پھر میری توجہ دنیا والوں کی طرف رہے گی, اللہ کی طرف نہیں جائے گی. اب یہی ہم میں کشمکش ہے, ہم یہی نہیں سمجھ رہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے اللہ چاہیے. لیکن کام مجھے اللہ کی مخلوق کے کرنے. اب اس مخلوق کو میں شوہر ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, لوگ ہیں, جو بھی ہے, مجھے اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے. مخلوق سے مجھے کچھ فائدہ نہیں چاہیے, کسی قسم کا نہیں چاہیے. تو یہ چیز مجھے نکالنی ہے, اس لیے کہ جب میں مخلوق پہ سے امید رکھتی ہوں, ان سے کوئی غرض رکھتی ہوں, ان سے کوئی خواہشات رکھتی ہوں, تو میں شرک خفی کے زمرے میں آ جاتی ہوں. کیوں کہ دینے والا تو اللہ ہے. میں نے نظر رکھی ہے شوہر پہ, میں نے نظر رکھی ہے بیٹوں پہ, میں نے نظر رکھی ہے اپنی جاب پہ, میں نے اپنی نظر رکھی ہے اپنے نوکریوں پہ, میں نے ماں باپ پہ نظر. یہ جو میری امید ہے یہ ہے شرک. تو اب میں اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ کا دیدار ملے, اللہ سے کسی ملاقات نصیب ہو, مجھے جنت الفردوس ملے, میری قبر جنت کا باغ ہو, اللہ مجھے دنیا میں مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے نفس مطمئنہ ملے, تو مجھے اپنے آپ کو بالکل چینج کرنا ہوگا. اگر نہیں چینج کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی میں نے عبادات کی ہیں, میں نے حقوق اللہ کیا ہے, حقوق العباد کیا ہے, وہ سب ضائع جائے گا. اور قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی, عذاب آئے گا, تو میرے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلے گا, اوہ میں تو اپنے اوپر ظلم کر گئی. بس ظلم کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا, اللہ کی رضا کو نہ لینا, یہ اصل ظلم ہے. اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنا, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالنا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا, تو میں نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا, میں نے باقاعدہ اپنی پہچان کرانے کے لیے پیغمبر چنے, اپنے نیک بندے چنے, ولی اللہ چنے, اور تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب دیا. اگر تم نے, اور پھر اس کے ذریعے سے میں نے اپنا کلام دیا, اپنا مقصد تمہیں تک پہنچایا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں, تو اب میں تم سے پوچھوں گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اب یہ دیکھیں یہ کتنی اہم آیت ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. کیوں پوچھ رہا ہے اللہ مجھ سے؟ اس لیے کہ جو رسول آئے وہ مجھے اللہ کا راستہ بتانے آئے, اللہ کے رنگ میں رنگنے کا طریقہ سکھانے آئے, سلیقہ سکھانے آئے, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے آئے, زندگی کو اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھانے آئے. تو اللہ پوچھے گا مجھ سے کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, میرا میسج تم تک نہیں پہنچے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا کیا تم نے میرا میسج پہنچا دیا تھا؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں جب آخر میں آپ نے تمام صحابہ جو 1.5 لاکھ صحابہ تھے ان سے پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا, 3 دفعہ پوچھا تو آپ تمام صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام اللہ بندوں تک پہنچا دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مجھ تک ایک نقطہ پہنچا دیا, انہوں نے تو عمل کر کے ساری زندگی انہوں نے میرے لیے عمل کیا, میرے لیے سختیاں جھیلی ہیں, میرے لیے تکلیفیں جھیلی, میرے لیے پتھر کھائے, میرے لیے جہاد کیا, میرے لیے اوجڑی اپنے کندھوں پہ ڈلوائی, گلے میں رسیاں ڈلوائی, سب کچھ مجھے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے تمہاری زندگی میں حادثات, تکلیفات, مصیبتیں آئیں گی, لیکن کیسے تمہیں برداشت کرنا ہوگا, کس طریقے سے ان کے ساتھ کرنا ہوگا. تو اب جب میرا مقصد ہی اللہ نہیں ہے تو مجھے تو یہ طریقے سے آتے ہی نہیں ہیں, میں تو جانتی نہیں ہوں, میں تو سوائے فریاد کرنے کے, شور شرابہ کرنے کے, گلے شکوے کرنے کے, غریبی کے رونا, بیماری کا رونا, بچوں کو رونا, شوہر کو رونا, میں تو یہ رو رہی ہوں. میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے, حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری آیت میں کہتا ہے فلنا قسن سننا لہم بے علم وما کن غالبین. اللہ کہتا ہے جو تم لوگ زندگی جس طریقے سے گزار رہے تھے اسے مجھے پوری خبر تھی. یہ نہیں کہ میرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی, اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہماری, چھپی ہوئی تھی وہ, تم جو کچھ کر رہے تھے میں تو دیکھ رہا تھا, میں کسی سے بے خبر نہیں تھا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اس نے کہہ دیا کہ پوری خبر رکھتا تھا, سب کچھ میرے سامنے تھا, میں تم سے کوئی بے خبر نہیں تھا. اب مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا میں سارا دن جس طریقے سے میں گزارتی ہوں کیا میرے سامنے یہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے؟ اگر یہ یقین مجھے آ جائے اور اس یقین کے تحت میں زندگی گزاروں تو بالکل چینج ہو جائے گی, میرا اخلاق بھی چینج ہو جائے گا, میرا اٹھنا بیٹھنا بھی چینج ہو جائے گا, میرا طور طریقہ بھی سمجھ. کیوں کہ مجھے اللہ کے آگے جو مجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی نا, اللہ کی نافرمانی تو پھر نہیں کروں گی, میں انتہائی محتاط ہوتی چلی جاؤں گی. جس دن میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, میں انتہائی محتاط ہو جاؤں گی ہر چیز میں محتاط. جھوٹ ختم ہو جائے گا, غیبت ختم ہو جائے گی, منافقت ختم ہو جائے گی, چغلی ختم ہو جائے گی, حسد ختم ہو جائے گا, دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, ایک اللہ باقی رہے گا اگر میں نے ایسا ہونا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
اور اس روز وزن بھی برحق ہے, پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے.
اب اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا, کیا بتایا؟ والوزن يومئذ نل حق, وہ جو دن ہے قیامت کا دن تو وہ حق ہے. او فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کا وزن یعنی اعمال کا وزن جس کا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب یہ وزن کیا اللہ تعالیٰ کوئی ترازو لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال کو وزن کرے گا؟ نہیں, اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اس وقت دیکھیں ہم لوگ اگر دنیا کی نظر سے دیکھیں اس چیز کو, وزن کو سمجھیں, تو یہ ہم لوگ گرمی کا وزن کیسے کر رہے ہیں, سردی کا وزن کیسے کر رہے ہیں, ہر چیز کا سب پتا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی گرمی پڑے گی, اتنی سردی پڑے گی, ایسے ہوگا یہ سب. تو اللہ جب ہم اب پتہ چل گیا ہے تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. ایک ایک چیز جو ہم نے کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا, اللہ کیا نہیں. لیکن جو ہماری نیکی نہیں, جس طریقے سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں, اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیکیاں کون سی نیکیاں ہیں جو جس سے ہمارا وزن ترازو بھاری ہوگا, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں تو ہر ایک نیکی کر رہا ہے, ہر ایک اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہے, ہر ایک حج کر رہے ہیں, ہر ایک عمرے کر رہے ہیں. وہ جو نان مسلم لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ خیراتیں دیتے ہیں, چیریٹیاں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو کیا یہ نیکی ہے؟ نہیں. تو مجھے سمجھنا ہے کہ نیکی, میرا جو ترازو, نیکی کا جو ترازو ہے وہ کیسے بھاری ہوگا, مجھے اس نیکی کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے نیکی ہے جو میری جو جب میری اعمال کو وزن کیا جائے, تولا جائے گا, تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. تو وہ مجھے سمجھنا ہے. اور جس کا بھی وزن زیادہ ہوا, نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا, وہ کامیاب ہوگا. اب جس جو شوقین ہے, آپ لوگ میں سے جو شوقین ہے, تو وہ پھر جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا وزن ہے, کون سی نیکیاں ہیں جو وزن میں ہوں گی, یہ پھر آپ لوگوں کو پوچھنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے.
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے جس کا, جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا. یہ کیا تھا؟ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اب اس آیت کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پلہ کیسے بھاری ہوگا, پلہ کیسے ہلکا ہوگا. یہ تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو کام بھی ہم کریں, اگر سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہوگی اللہ کی, کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کو مقصد زندگی بنانا ہوگا, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی, قرآن کی طرف پوری توجہ کرنی ہوگی, اس کو سمجھنا ہوگا, جاننا ہوگا, اللہ کی مرضی کو جاننا ہوگا, پہچاننا ہوگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینا ہوگا, اور اپنی زندگی کو خالص کرنا ہوگا. اس سے کوئی دنیاوی مفاد, وہ نیکیوں سے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرنا, اس نیکیوں سے مجھے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اب جو بھی میں نیکی کروں گی وہ میں اللہ کی رضا کے مطابق کروں گی. یعنی میں نیکی کر رہی ہوں تو کیا اس نیکی سے اللہ میرا راضی ہو رہا ہے؟ اس وقت جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس سے اللہ میرا راضی نہیں ہو رہا, اس سے اللہ میرا ناراض ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اب مجھے جاننا ہے کہ کون سی ایسی نیکی ہے, کون سا اس طریقہ کار ہے, کون سا ایک ایسا راستہ ہے کہ میں جو بھی نیکی کروں, جو بھی کام کروں, جو کام کروں وہ میرا نیکی بن جائے اور وہ اللہ کی رضا بن جائے. مجھے یہ سمجھنا ہوگا. تو ظاہر ہے اس نقطے کو لینے کے لیے آپ کو اللہ والوں سے جڑنا ہے, آپ کو ان کے آگے سلنڈر کرنا ہے, ان سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے میں اس طریقے کی نیکیوں کو حاصل کروں, اس طریقے سے زندگی گزاروں. اچھا پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے جو جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ اس نے اپنا نقصان کر لیا. اب یہ پلہ ہلکا کیوں ہوا؟ ہم خیر خیرات بھی کرتے رہے, حج عمرے بھی کر رہے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارا پلہ ہلکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. میں نے اللہ کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا, میں نے اللہ کو نہیں جانا, میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا. جو نیکی کر رہی ہوں میں اپنے مفاد کے تحت کر رہی ہوں, میں اس میں ہر جگہ دنیاوی مفاد, اچھا جہاں دنیاوی مفاد شامل ہو گیا وہاں میری اخلاص ختم ہو گیا, وہاں میرے ساتھ شرک شامل ہو گیا. دنیاوی مفاد حاصل کرنا شرک ہے, اس کا نیت کرنا شرک ہے. کیوں؟ کہ وہ میں دنیا والوں کی پہ میری نظر ہے, دنیا پہ میری نظر ہے, مجھے اس دنیا والوں پہ اور دنیا سے نظر ہٹانی ہے, اللہ کی طرف لے کے جانی ہے, جو میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, مجھے پالنے والا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, مجھے اس طرف متوجہ کرنا ہے اپنے آپ کو. کام میں دنیا کے کروں گی, خدمت میں اللہ کی مخلوق کی کروں گی, لیکن ان لوگوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی تعریف نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے. اگر اس طرح اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کو جانا نہیں, اللہ کی آیتوں کو سمجھا نہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہ کہا کہ دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اور دنیا کماؤ, کہیں کہا ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا. سب جگہ اللہ کہتا ہے مثل میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا ولی وارث ہوں, سب کچھ میرے ہاتھ میں, تم مجھے لے لو. سب جگہ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نے اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے آیتوں کو جھٹلا رہی ہوں, میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں. تو اب یہاں صاف مانا جا رہا ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے وہ میری نہیں ہے, وہ اللہ کی ہے, اللہ کی امانت ہے. اس زندگی کو مجھے اپنے ہاتھ پیر کان ہاتھ آنکھ دماغ عقل سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے, تو جا کے کہیں مجھے جنت کی خوشبو نصیب ہوگی, تو کہیں جا کے مجھے دنیا میں نفس مطمئنہ ملے گا, تو کہیں مجھے جا کے اللہ کا دیدار ملے گا. نہیں تو یہ جو جس طریقے سے ہم روایتی مسلمان ہیں یہ سب جائیں گے دوزخ کے گڑھے میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا, تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں رہنے کو جگہ دی, اس کا مالک بنایا, اور میں نے تمہیں اس میں تمہارے لیے تمہاری زندگی کے لیے تمہارے جسم کے لیے رزق پیدا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, لیکن بہت کم شکر گزار ہے. اب ہر ایک زمین کا مالک ہے, مالک کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین جو رہ رہے ہیں, ایک گھر کا جو فرد ہے وہ بھی مالک ہے, عورت ہے وہ بھی مالک ہے, ایک ملک کا گلی کا جو محلے کا سربراہ ہے وہ بھی مالک ہے, ملک کا سربراہ ہے وہ بھی مالک ہے, جس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس قدر ایک غریب ہے وہ اپنے اس کا مالک ہے, تو سب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس کا مالک ہے. زمین میں اللہ تعالیٰ نے میری جسم کی پرورش کے لیے جسم کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل فروٹ سب کچھ میرے دیا ہے, لیکن کیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو قائم رکھنے کے لیے اس کے آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے باغات پھل فروٹ کھیت سب کچھ دیا, تو کیا میری روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا؟ اب یہاں یہ ایک سوال نکلتا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کا اتنا خیال کیا ہے, کیا روح کے لیے میرے لیے کوئی خیال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں کیا, اس کے لیے کوئی وہ نہیں کیا, اس کے لیے رزق کا کوئی سامان نہیں کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روح کی غذا ہے. اگر میں نے قرآن کو صحیح معنوں میں لے لیا, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی, تو میری روح کو روح طاقتور ہو جائے گی, روح اس غلاظت سے نکل جائے گی, روح کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور میری روح اللہ سے کے ساتھ جڑ جائے گی اور اس میں نور آ جائے گا اور اس نور کے ذریعے سے میں دنیا کے تمام معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دوں گی, میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہوگی وہ میرے لیے آسان ہوگی. کیوں؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھیں دے دی ہیں, وہ روح, وہ علم دے دیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نور دے دیا ہے جس سے مجھے تمام تکلیفیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور پھر مجھے اس سے برداشت کرنا, اس کو ہینڈل کرنا, اس کے ساتھ نبٹنا کا طریقہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. میرے اندر سکون ہی سکون ہے, بھلے کتنی بھی پریشانی, اللہ کی محبت ہی محبت ہے. کوئی غم نہیں ہے, کوئی ڈپریشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں اللہ سے جڑی ہوئی ہوں. میں نے اللہ کو لیا, میں نے دنیا کو نہیں لیا. مجھے معلوم میرا رازق اللہ ہے, میری عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, میری بے عزتی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے ہاتھ. تو جب میں اپنے آپ کو اس مخلوق سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف جاؤں گی اور اللہ کو لوں گی تو پھر میں صحیح معنوں میں شکر گزار بندی بنوں گی. جو بھی کام کروں گی وہ شکر کے اور ذکر کے زمرے میں آئے گا. لیکن جب میں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کو نہیں لیا, اللہ کی مرضی کو نہیں لیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلی, تو اب میں اگر عبادات بھی کر رہی ہوں تو وہ ناشکری میں جا رہا ہے. جب میں اپنی مرضی سے عبادات کر رہی ہوں, اپنی مرضی سے حج عمرے کر رہی ہوں, اپنی مرضی سے خیر خیرات کر رہی ہوں, وہ اللہ تعالیٰ دھول کی طرح اڑا دے گا. کیوں؟ اپنی مرضی تھی. مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہے, مجھے اللہ کی مرضی لینی ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ قرآن اور سنت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ. اچھا, اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. کیونکہ میں اتنی عالم نہیں ہوں, میں میری عقل اتنی پختہ نہیں ہے, میں قرآن کے نقطوں کو نہیں جانتی, اس کی گہرائی کو نہیں جانتی, تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے نیک بندوں کی صورت میں کیا ہے. جو قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتی رہے گی, جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی رسولوں کی لگائی تھی, اسی طرح ان نیک لوگوں کی ڈیوٹی لگائے گی, جو لگائے گا, جو لگایا ہوا ہے, جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ان کو تربیت دیتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, ان کے اخلاق کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, ان میں صفائی, ان میں پاکی, ان میں روشنی, وہ سب ان کے ذریعے سے ملتی ہے. اب جب یہ تمام میں اپنے اللہ والوں سے جڑ گئی اور میں نے اپنا تن من دھن ان کے آگے رکھ دیا کہ اب ان کی مرضی چلے گی, اپنی مرضی میں نے ختم کر دی, تو ان کی مرضی, اللہ کی مرضی, رسول کی مرضی ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو اب جب میں نے ان کی مرضی لے لی تو اب میں دنیا کے جو کام کروں گی, عبادت نہیں, دنیا کے کام, شوہر کی خدمت, ماں باپ کی خدمت, بچوں کی خدمت, مخلوق کی خدمت, وہ سب ذکر ہے, وہ سب شکر ہے. کیوں؟ کہ میں اللہ کی مرضی سے کر رہی ہوں گی, اپنی مرضی میں نے ختم کر دی ہے. یہ ہے اصل, اللہ تعالیٰ میں سے ایسے چاہتا ہے جیسے مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ اللہ کی مرضی کو آگے رکھا, ہر جگہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ میں سے یہی چاہتا ہے. جبھی تو اس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا, مجھے اپنا دوست کہا ہے, جبھی تو وہ میرے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے میرے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے شہرگ کے قریب ہے. اس نے کہا ہے, جو اس نے کہا وہ حق ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میں دنیا کی طرف میری نظر ہے, میں دنیا کی طلبگار ہوں. جب میں اللہ کی طلبگار ہوں گی, اللہ کی محبت عشق کی طلبگار ہوں گی, اس کے لیے جب میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی اور رسول کی مرضی لے لوں گی تو پھر مجھے یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی, سب مجھے پتہ چل جائے گا. اگر میں نے نہیں کیا تو میرا حشر کیا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتاتا ہے.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिज्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो।
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
حق تعالی نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے، اے انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا بہت خوبصورت شکل میں، پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا تمہیں، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ اس میں شامل نہیں ہوا، سب فرشتوں نے اچھا۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد الا امرتک قال انا خیر منہ وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کہتا ہے، میں نے اس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں، کس وجہ سے تم نے اسے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں اس سے، اس انسان سے بہتر ہوں، اس کو تو نے پیدا کیا، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اور اسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ میری پیدائش کے وہ اتارا کہ کس طریقے سے میں نے تمہیں ایک خوبصورت شکل دی ہے، خوبصورت شکل، خوبصورت سب کچھ دیا، اور پھر تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوچے کہ انسان کی کیا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو کیا شان دیا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ابلیس تھا، جو جن کی جن سے تھا، جنوں کی اس سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے جب حکم دیا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اب اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں وہ غرور اور تکبر۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور اس کو تم نہیں مان رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنے کو زیادہ جانا اللہ کے اس حکم سے۔ اچھا، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے بڑی ہوں، میں میری شان اللہ سے زیادہ ہے، تو میں شیطان کی، اب میں کس کے اس لائن میں کھڑی ہو گئی؟ شیطان کی۔ میں نے جہاں اللہ کی نافرمانی کی، وہاں میں جا کے شیطان کی لائن میں کھڑی ہو گئی، کیوں کہ میں نافرمانی کر رہی ہوں، میں کہنا نہیں مان رہی۔ تو اب مجھ میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پیدا کیا، خوبصورت شکل دی، فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا، اطاعت کر، فرشتے انسان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ سجدہ کیا، لیکن اس ایک فرشتے میں سے ایک نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، مردود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم ماننے سے مردود کر دیا، تو میں تو زندگی میں کتنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں مردود کرے گا، مجھے اب اپنی نیک لوگوں کی فہرست میں نکال نہیں دے گا؟ تو اب ہمیں اس میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کہیں ہم شیطان کے راستے پہ تو نہیں جا رہے۔ اگر یا تو ہم اللہ کا کہنا مانیں گے یا ہم شیطان کا کہنا مانیں گے۔ اب شیطان سامنے نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، مجھے نفس دیا ہے، شیطان کو جتنی طاقت دی ہے کہ وہ میرے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ صرف مجھے وسوسہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا وسوسہ کرتا ہے، وہ مجھے دنیا کی طرف لاتا ہے، وہ اللہ کی راہ سے مجھے روکتا ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مجھے روکتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مجھے چلنے سے روکتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، اس کی اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن میں اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں شیطان کے راستے پہ چل رہی ہوں کہ اللہ کے راستے پہ چل رہی ہوں، لیکن جب تک میں اللہ والوں سے جڑوں گی نہیں، میں فرق نہیں کر سکوں گی، فرق نہیں کر سکوں گی کہ میں اللہ کے راستے پہ چل رہی ہوں کہ میں شیطان کے راستے پہ چل رہی ہوں۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے تو میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ میں شیطان کے راستے پہ ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، حج بھی کرتی ہوں، عمرے بھی کرتی ہوں، خیر خیرات بھی کرتی ہوں، لیکن اللہ کے آگے یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی مرضی نہیں جانی، میں نے اللہ کو اپنی مقصد زندگی نہیں بنایا، میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوں، میرا دنیا والوں سے تعلق زیادہ ہے، دنیا کی طرف میں زیادہ ہوں، یہ تو میں کر رہی ہوں کیونکہ بحیثیت میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ میں نے تو اس کو سمجھا نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، حج کیوں کر رہی ہوں، روزے کیوں رکھ رہی ہوں، میں یہ خیر خیرات میں تو جانتی نہیں ہوں، بس ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں تو میں کر رہی ہوں، ایک ہندو کافر کے گھر میں پیدا ہوتی میں وہاں وہ کرتی، تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، جب میں شعور کو آ جاؤں گی اب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں شیطان کے راستے پہ ہوں کہ میں اللہ کے راستے پہ ہوں۔ تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ہم لے اللہ کے راستے پہ ہیں، میں نے اللہ کو مقصد زندگی بنایا کہ شیطان کو مقصد زندگی بنایا، تو ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میری زندگی شیطان کے حکم کے تحت چل گزر رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نقطوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔